السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار میں خطرناک کمی کا امکان سامنے آیا ہے, اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے ٹیکس دہندگان نادہندگان کے لیے نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت سلم خلیلزاد نے کابل حکومت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے باوجود اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سن 2019 افغانستان کے لیے امن کا سال ہوگا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے بھارت کی مرکزی اپوزیشن کانگریس پارٹی اور حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک سینکڑوں صفحات کو ہٹانے کا جو اعلان کیا تھا, اس سے ان جھوٹی اطلاعات کی یلغار پر روشنی پڑی ہے جو تقریباً 90 کروڑ افراد کو متاثر کر رہی تھیں. برونائی میں سنگساری ہاتھ کاٹنے سمیت شرعی سزائیں نافذ ہو گئی ہیں. بین الاقوامی سطح پر ان پر سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے, اور الجزائر کے صدر بوتفلیقہ مستعفی ہو گئے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ سرحد بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے معاشی ترقی کی رفتار میں خطرناک کمی کا امکان سامنے آیا ہے, اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ رواں سال معاشی شرح نمو 6 کے مقابلے میں 3.9% رہے گی. صنعتی ترقی بھی سست روی کا شکار رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں افراط زر کی شرح گزشتہ 5 برس کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. صرف ایک ماہ میں یہ شرح 8.21% سے بڑھ کر 9.41% تک پہنچ گئی ہے, جس سے ملک میں مزید مہنگائی آنے کا امکان ہے. اس بارے میں ہمارے پاس اسلام آباد سے ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ٹیکس نادہندگان کے لیے نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے, جس کے ذریعے ٹیکس نادہندگان معمولی ٹیکس کی ادائیگی سے اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثے ظاہر کر سکیں گے. یہ اسکیم آئندہ نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے لائے جائے گی. توقع کی جا رہی ہے کہ نیا بجٹ اگلے ماہ پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ اسد عمر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی تشکیل کا عمل جاری ہے, اور یہ اسکیم کاروباری افراد کی خواہش پر لائی جا رہی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلم خلیلزاد نے کابل حکومت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے باوجود اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سن 2019 افغانستان کے لیے امن کا سال ہوگا. خلیلزاد نے یہ بات کابل میں ریڈیو لیبرٹی ریڈیو فری یورپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی ہے. خلیلزاد قطر میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں. افغان حکومت اس بات پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ انہیں ان مذاکرات سے الگ رکھا جا رہا ہے, لیکن امریکہ اور اتحادی ملکوں کے دباؤ کے باوجود طالبان تاحال کابل حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. طالبان کے ساتھ بات چیت کے معاملے پر کابل حکومت کے تحفظات کے بارے میں کابل اور واشنگٹن کے اختلافات مارچ میں اس وقت کھل کر سامنے آ گئے تھے جب افغان صدر اشرف غنی کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محیب نے خلیل زاد پر شدید تنقید کی تھی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے بھارت کی مرکزی اپوزیشن کانگریس پارٹی اور حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک سینکڑوں صفحات کو ہٹانے کا اعلان کیا تھا, جس سے ان جھوٹی اطلاعات کی یلغار پر روشنی پڑی ہے جو تقریباً 90 کروڑ افراد کو متاثر کر رہی تھیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ 11 اپریل کو دنیا کے سب سے بڑے تازہ ترین انتخابات میں سوشل میڈیا ابتدائی جنگی میدان ثابت ہوگا. برونائی کے سلطان حسن البلقی اپنے اقتدار کی 50 سال مکمل ہونے کی تقریبات کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا ہے. جنوب مشرقی ایشیا میں واقع مسلم اکثریتی ملک برونائی دارالسلام میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے ہیں. نئے قوانین کے تحت زنا کے مرتکب افراد اور ہم جنس پرستوں کو جنسی تعلق ثابت ہونے پر سنگساری, جبکہ چوری پر مجرم کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو سکتی ہے. بین الاقوامی طور پر اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. برونائی میں ان قوانین کے نفاذ کا اعلان ابتدائی طور پر سن 2014 میں کیا گیا تھا, جن کا مرحلہ وار نفاذ کیا جا رہا تھا. برونائی کے وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سخت سزاؤں پر مبنی قوانین 3 اپریل سے نافذ العمل ہوں گے. سرکاری اعلامیے کے مطابق شریعہ قوانین ایسے جرائم کے خلاف ہیں جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں, اور یہ قوانین ہر فرد کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, مکمل آزادی اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور فرانس تیل سے مالا مال اس ملک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان قوانین کے نفاذ کو واپس لے. الجزائر کے علیل صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ منگل کے روز مستعفی ہو گئے ہیں. اس سے قبل 6 ہفتے سے ان کی 20 برس سے جاری حکمرانی کے خلاف نوجوانوں نے زیادہ تر پرامن اجتماعی احتجاج جاری رکھا, جبکہ ملک کی طاقتور فوج کی جانب سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ جاری تھا. جو ہی سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ذرائع ابلاغ پر 82 برس کے حکمران کے مستعفی ہونے کا اعلان ہوا, سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اس سے قبل احتجاج جاری تھا, جس میں عمر رسیدہ حکمران کی حکومت سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, جس کے بارے میں متعدد افراد کہا کرتے تھے کہ ان کا عام آدمی سے تعلق کٹ چکا ہے اور وہ ایک ایسی معیشت کی نگرانی کر رہے ہیں جس کی بنیاد خوشامد پر ہے. بوتفلیقہ کے حامی اختلاف رائے بند کرنے کی تلقین کرتے تھے اور الجزائر کے عوام پر زور دیتے رہے کہ وہ 90 کی دہائی کے سیاہ دنوں کی جانب رخ نہ کریں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد روکنے کے لیے تاحال میکسیکو کے ساتھ سرحد بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اس سے قبل صدر نے گزشتہ ہفتے امریکہ میکسیکو سرحد پر تارکین وطن کی مسلسل آمد پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے سرحد مکمل طور پر بند کرنے کی دھمکی دی تھی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹولٹن برگ بدھ کے روز امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے, جس کے بعد اتحاد کے وزراء خارجہ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوگا. امریکی ایوانی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی اور سینٹ کے اکثریت لیڈر مچ میکونل نے نیٹو کے لیڈر کو اس خطاب کی دعوت دی تھی. واشنگٹن میں جمع ہونے والے وزراء خارجہ کا اجلاس ہونے والا ہے, جبکہ خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار زور دے رہے ہیں کہ نیٹو تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی اتحاد ہے اور ابھی تک فعال ہے. انہوں نے باغی روس سے نمٹنے, نیٹو کے جنوبی دھڑے کا انتظام کرنے اور سائبر سیکیورٹی جیسے نئے خطرات سے نمٹنے پر نیٹو کو سراہا ہے. امریکہ کی وسط مغربی ریاست الینوائے کے شہر شکاگو میں منگل کے روز اس وقت تاریخ رقم ہو گئی جب ایک سیاہ فام خاتون لوسی لائٹ فوٹ کو شہر کا میئر منتخب کر لیا گیا. 56 سالہ سابق وفاقی پروسیکیوٹر نے شکاگو کی ایک اور دیرینہ سیاستدان افریقی امریکی ٹونی پریک ونکل کو 26 کے مقابلے میں 74% ووٹوں سے شکست دی اور شکاگو کے تمام 50 ضلعوں میں کامیابی حاصل کر لی. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے کابل حکومت کے ساتھ حالیہ تناؤ کے باوجود اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ سن 2019 افغانستان کے لیے امن کا سال ہوگا. خلیل زاد نے یہ بات کابل میں امریکی نشریاتی ادارے ریڈیو لیبرٹی ریڈیو فری یورپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل اسلام آباد سے.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت خلیل زاد نے اپنے دورہ افغانستان کے دوران بدھ کو کابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ افغان سیاسی رہنماؤں بشمول افغان چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی اور افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. صدر غنی کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بات چیت کا مقصد طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے لیے افغان حکومت اور افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنا تھا. قبل ازیں خلیل زاد نے کابل میں امریکی نشریاتی ادارے ریڈیو لیبرٹی اور ریڈیو فری یورپ کے ساتھ انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ سال افغانستان میں امن کا سال ہوگا.
وقت ازی رسیدہ کہ جنگ ختم شوہ. میں امیدوار ہوں کہ امسال سال سال در افغانستان باشه. افغانا خسته شدن از
یہ جنگ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سال افغانستان میں امن کا سال ہوگا. افغان عوام اور دنیا اس جنگ سے اکتا چکے ہیں اور یہ جنگ ایک طویل عرصے سے جاری ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے اور وہ سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں اور امریکہ اور افغان حکومت کی بھی یہی خواہش ہے. بلاخر کچھ لو اور دو کی بنیاد پر دونوں فریقین کسی سمجھوتے پر پہنچ کر جنگ کو ختم کر سکتے ہیں.
جنگ ختم شوا.
افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق خلیل زاد کے بیان کو خوش آئند قرار دیا ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
لیکن جو امن کے مذاکرات جو سٹینڈرڈ ہے اور جو معیار ہے اس کے لیے معیار ہونا چاہیے کہ کس معیار کے ساتھ یہ آئندہ گورنمنٹ ہوگا اور پیس کے لیے کس طرح سٹینڈرڈ ہو جائے گا. لیکن یہ تو عوام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. بغیر عوام کی انوالومنٹ میں میرے خیال میں تو جو پائیدار ریزلٹ ہو جائے گا وہ تو نہیں ہوگا.
یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان نے گزشتہ ماہ قطر میں بات چیت کے اپنے آخری دور کے بعد یہ کہا تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان افغان سرزمین کو پھر سے دہشت گردی کا مرکز بننے سے روکنے کے بدلے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء سے متعلق سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے. تاہم خلیل زاد نے وضاحت کی تھی کہ دو دیگر امور افغانستان میں جنگ بندی اور افغانوں کے مابین مذاکرات پر ان کے بقول تاحال پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پیر کو اپنے انٹرویو میں خلیل زاد کا کہنا تھا کہ طالبان کے مطابق جنگ بندی کا معاملہ اس وقت زیر بحث آئے گا جب افغانوں کے درمیان بات چیت شروع ہوگی. خلیل زاد قطر میں افغان طالبان کے نمائندوں کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں. افغان حکومت اس بات پر تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ انہیں ان مذاکرات سے الگ رکھا جا رہا ہے, لیکن امریکہ اور اتحادی ملکوں کے دباؤ کے باوجود طالبان تاحال کابل حکومت سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار میں خطرناک کمی کا امکان سامنے آیا ہے اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ رواں سال معاشی شرح نمو 6 کے مقابلے میں 3.9% رہے گی. صنعتی ترقی بھی سست روی کا شکار رہے گی. اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
پاکستان میں حالیہ دنوں میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور افراط زر کی شرح بڑھنے سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور روپے کی قیمت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومتی عمائدین کے اس حوالے سے بیانات کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ایشیائی بینک کی رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان میں زرعی شعبہ میں شرح نمو کمی کا شکار ہو کر 3.6% رہنے کا امکان ہے, جبکہ بڑے صنعتی شعبہ میں 1.5% تنزلی کے ساتھ 6.6% شرح نمو کا امکان ہے. اس صورتحال پر ماہر معاشیات فروخ سلیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ چڑھے چلی جا رہی ہیں. حکومت کے پاس یا تو کوئی معاشی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اگر کوئی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ سیدھے نہیں نکل رہے. قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ سکڑ رہے ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ڈکلائن میں جا رہی ہے, نوکریاں کم ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے.
ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید پر بھی اثر پڑا ہے. اس صورتحال میں ملکی سرمایہ کاری بھی مختلف شعبوں میں کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان فوریکس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان کہتے ہیں کہ اس وقت تمام شعبے متاثر ہو رہے ہیں اور زیادہ تر سرمایہ کاری ڈالر کی خریداری, بانڈز اور گولڈ میں کی جا رہی ہے.
یہ خبریں آنے کے بعد جو ہے نا, ہر آدمی اب شارٹ ٹرم جو ہے وہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کیونکہ باقی سارے کاروبار اس وقت ٹھپ ہوئے پڑے. پراپرٹی آپ کے سامنے ہے, جب سے انہوں نے فائلر نان فائلر کا چکر چلایا ہے, پہلے جو پیسہ تھا لوگوں کا وہ لوگ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے تھے, اب گولڈ ہے, پرائز بانڈ ہے اور ڈالر ہے. یہ بڑے ایزی منی کا ذریعہ ہو گیا اور اس کی آدمی فوراً سیل بھی ہو جاتی ہے, آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا.
مارکیٹ میں اس وقت ڈالر کی قیمت 141.50 روپے کے قریب ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ کرنسی ریٹ سے متعلق پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں. فاروق سلیم کا کہنا تھا,
ایک اندر کی بات میں آپ سے شیئر ضرور کر سکتا ہوں کہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے کچھ چند ہفتے پہلے حکومت سے یہ مشورہ مانگا تھا کہ مالی سال 2019-20 کے لیے وہ اپنی بیلنس شیٹ, اپنی بجٹس کے لیے کون سا ریٹ استعمال کریں, تو حکومت کی طرف سے مشورہ 180 روپے کا دیا گیا تھا.
وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ ماضی میں جی ڈی پی کو مصنوعی طور پر زیادہ دکھایا گیا, جس کی وجہ سے موجودہ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے.
جو رپورٹڈ جی ڈی پی گروتھ تھی اوسط پچھلے 5 سال کی, وہ 4.5% تھی. آخری خبریں آنے تک 4.5% جو ہے وہ ہائی گروتھ پاکستان جیسی اکانومی میں ود اے ینگ پاپولیشن لائک وی ہیو از کلیئرلی ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی 4.5%. اور اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ 4.5% صحیح تھی یا وہ اسٹیٹسٹیکل جگلری کے تحت ایگزیجریٹڈ تھی, تو خدا کا واسطہ اسد عمر کی کوئی بات نہ سننا, صرف اور صرف ڈاکٹر حفیظ پاشا کے آرٹیکلز پڑھ لیں جو پچھلے 3 سال سے لکھ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کہ وہ 4.5% کی بھی حقیقت کیا تھی.
ملکی معاشی صورتحال کی وجہ سے عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے. حالیہ دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرایے میں اضافہ کر دیا گیا, جبکہ عام اشیاء خورد و نوش اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسلام آباد میں مقیم عام شہریوں عدنان عزیز اور محمد قاسم کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں گھر چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے.
پہلے جو سپینڈ ہوتے تھے 20-22 دن ہو جاتے ہیں, اب تو 7-8 یعنی کرائے میں نکل جاتے ہیں. کرائے وہ ہر سے مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز اس میں جاتی ہے. پھر چیزیں تقریباً 10-12 دن میں ہماری جو سپینڈنگ سیونگ ہوتی ہے ساری ختم ہو جاتی ہے.
آئی ایم ایف سے اگر قرضہ لے رہے ہیں تو سر پھر ان کی شرائطیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو, پھر غریب کو نہیں ریلیف مل رہا سر.
حکومت کا اصل امتحان آئندہ آنے والا بجٹ ہے, جس میں اگر عام آدمی کو ریلیف نہ دیا گیا اور مہنگائی میں اضافہ ہوا تو عمران خان حکومت کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کی وفاقی حکومت نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم متعارف کروانے جا رہی ہے, جس کے ذریعے ٹیکس نادہندگان معمولی ٹیکس کی ادائیگی سے ملکی اور غیر ملکی اثاثے ظاہر کر سکیں گے. یہ اسکیم آئندہ ماہ پیش کیے جانے والے بجٹ سے پہلے لائی جائے گی. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں علی فرقان.
وزیر خزانہ اسد عمر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی تشکیل سازی کا عمل جاری ہے اور یہ اسکیم کاروباری افراد کی خواہش پر لائی جا رہی ہے. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ اثاثہ جات میں ایمنیسٹی اسکیم سے صرف کاروباری افراد فائدہ اٹھا سکیں گے, اور یہ کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو اسکیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ماضی میں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی مخالفت کرنے والی حکومتی جماعت تحریک انصاف نے پچھلے دور حکومت میں لائی جانے والی ایمنیسٹی اسکیمز کی مخالفت کی تھی. وزارت خزانہ کے عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے پر بتایا ہے کہ اس اسکیم سے سیاستدان فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, اور نہ ہی وہ لوگ جن پر غیر قانونی ذرائع سے رقوم بیرون ملک بھجوانے کے الزامات ہیں. تاہم ان کے مطابق بے نامی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس رکھنے والے اس اسکیم کے ذریعے اپنے اثاثہ جات ظاہر کر سکیں گے اور انہیں ذرائع آمدن بتانے کی چھوٹ ہوگی. خیال رہے کہ حال ہی میں حکومت نے بے نامی بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے قانون سازی کے بعد قواعد و ضوابط کی منظوری دی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت کا اس وقت میں ٹیکس اسکیم لانے کا مقصد ٹیکس آمدن میں کمی کو پورا کرنا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکومتی جماعت نے نہ صرف ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی مخالفت کی بلکہ ان کی جانب سے ان ایمنیسٹی اسکیمز کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں.
کیونکہ یہ پیچھے چل رہے ہیں اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ سے، تو شاید یہ پکڑنے کے لیے، شاید ٹارگیٹ قریب آنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے دینے کی. سال بھی نہیں ہوا ایمنسٹی ختم ہوئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ قبل از وقت ہے. لیکن بہرحال جب اس کے وہ سامنے آئیں گے، جب پورا کانٹیکٹ سامنے آئے گا، اس میں سامنے آئیں گی، تو اس کے اوپر کچھ رائے دے سکیں گے.
معاشی ماہر اور سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کے مطابق ایمنسٹی اسکیم کے لیے یہ بہترین وقت ہے، جبکہ حکومت بے نامی جائیداد اور بینک اکاؤنٹس کے خاتمے کے قانون پر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے.
یہ جو بے نامی ہے اس کو آپ بڑے پیمانے پر نافذ کریں گے، پھر ایک دم سے جو ایک سزا ہے خوف و ہراس والی اور پشمردگی چھائی گئی ہے بزنس پہ، کاروبار پہ، وہ اور زیادہ جو ہے متاثر ہوگی. تو آپ اگر یہ چیز دے دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اچھا جی یہ بے نامی اس عرصے کے اندر جو لوگ آ جائیں، ڈیکلریشن وغیرہ جو اب آئیں گے اس ایمنسٹی اسکیم کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ قانون ان کو جواب مل جائے گا.
پاکستان میں حکومتیں ماضی میں بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کرتی رہی ہیں، اور پچھلی حکومت کے دور میں 3 ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کی گئیں، جس میں جون 2018 کو ختم ہونے والی بے نامی جائیدادوں کو قانونی قرار دینے کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے حکومت کو 120 ارب روپے کی آمدن ہوئی تھی. علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی ایوان نمائندگان ڈیموکریٹس آج بدھ کو اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ کا مکمل متن حاصل کرنے کے لیے انصاف کے محکمے کو طلب کریں گے. اس رپورٹ کی سمری کے مطابق اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ اس سے سن 2016 کے انتخابات کے دوران ٹرمپ انتخابی مہم اور روس کے درمیان ساز باز سامنے نہیں آئی ہے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
رپورٹ کا مکمل متن حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن آئی اور گزر گئی. ڈیموکریٹ جیمی ریسکن کہتے ہیں،
If you look at every prior case of an independent counsel and a special counsel, they've turned over the entire report within a day or two. So what's taking place here is
وہ کہہ رہے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ کونسل اور اسپیشل کونسل کے اس سے قبل کے کیسز میں سے کسی کو بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک یا دو دن کے اندر مکمل رپورٹ حوالے کر دی تھی. اس وقت جو چیز عمل میں آ رہی ہے وہ ماضی کی کسی بھی نظیر سے شدید تضاد میں ہے اور ناقابل جواز ہے. 400 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کے نتائج اس 4 صفحات پر مشتمل سمری کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو اٹارنی جنرل ولیم بار نے جاری کی ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں اس رپورٹ کے اجرا پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ منگل کے روز اس میں تبدیلی آئی ہے. صدر کے الفاظ،
I'll rely on the attorney general to make decisions, but I will tell you, anything that's given to them will never be good enough. You could give them the more documents that they've ever seen and it would never be good enough. So I think it's somewhat of a waste of time.
مسٹر ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں فیصلے کرنے کے لیے اٹارنی جنرل پر انحصار کروں گا، تاہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں خواہ کچھ بھی کیوں نہ دیا جائے وہ ان کے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا. آپ انہیں مزید ایسی دستاویزات دے دیں جو انہوں نے نہ دیکھی ہوں تو یہ بھی ان کے لیے خاطر خواہ نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ انتہائی نچلے درجے کی سیاست ہے. صدر ٹرمپ اس چیز کو ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین جیری نیڈلر اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کی جانب سے ذاتی حملے سے تعبیر کر رہے ہیں. تاہم مسٹر شیف کا کہنا ہے،
We're going to insist that the entire report be produced, that we not get some either bar version of the report or some heavily blacked out copy.
وہ کہہ رہے ہیں ہم اصرار کریں گے کہ مکمل رپورٹ پیش کی جائے، ہمیں نہ تو رپورٹ کے لیے بار کا نقطۂ نظر چاہیے اور نہ ہی ایک ایسی کاپی جس میں سے بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا جائے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل گرینڈ جوری مٹیریل کو افشا کرنے کے لیے عدالت کی اجازت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے، جو اس رپورٹ کا خاصا بڑا حصہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے واٹر گیٹ کی نظیر موجود ہے. مختصر یہ کہ ہم صدر کے منتخب کردہ اٹارنی جنرل کو ملر کی رپورٹ کی معلومات کو دفن کر دینے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ الفاظ تھے ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین کے. دونوں فریقوں کا استدلال ہے کہ رپورٹ کو جاری کرنے کے مسئلے کا انحصار اس پر ہونا چاہیے کہ امریکی عوام کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں،
They lost in 2016. They lost because they tried to convince all of America of something that we all knew was untrue, that the president had colluded with Russia. It was a total lie then. It's a total lie now.
Wo keh rahe hain, unhe san 2016 mein shikast hui. Unhe shikast isliye hui ki unhone pure America ko ek aisi baat ke bare mein qail karne ki koshish ki thi jo hum sab jante hain durust nahi thi. Yani ye ki sadr ne Rus ke saath خفیہ طور پر ساز باز کی تھی. یہ اس وقت بھی ایک سفید جھوٹ تھا اور اب بھی سفید جھوٹ ہے, اور انہیں اس مسئلے پر بدستور ناکامی کا سامنا ہوگا. کسی نہ کسی وقت انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھی باقی ملک کی طرح آگے بڑھنے کو تیار ہیں یا نہیں. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ کلیدی چیز شفافیت ہے, اور یہ کہ رپورٹ کے تاخیر سے جاری کرنے یا بہت زیادہ ایڈٹ کر دینے کی صورت میں یہ شفافیت ممکن نہیں ہو سکتی. ڈیموکریٹ گیری کونلی کہتے ہیں,
I'd hate to think that the attorney general is engaged in dilatory tactics in the hopes that as time goes by public concern about what's in the
وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ اٹارنی جنرل اس امید میں تاخیری حربوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عوام کی رپورٹ کے بارے میں تشویش بھی کم ہوتی جائے گی, اور اس وجہ سے انہیں اس مواد کو حذف کر دینے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا جو ہو سکتا ہے کہ مفید ہو اور جو کانگریس اور عوام کو ملنا چاہیے. سمی نیوان کی جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین نیڈلر نے اٹارنی جنرل بار کو فوری طور پر کانگریس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ ابھی رپورٹ سن رہے تھے کہ اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ میں یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں نہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نہ ہی ان کے ساتھیوں نے روس کے ساتھ ساز باز کی. اب صدر ٹرمپ کی صدارت کا نیا مرحلہ شروع ہوگا اس رپورٹ کے آنے کے بعد. خاص طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا. کیا وائٹ ہاؤس اور کریملن اس کے لیے تیار ہیں؟ روس امریکہ تعلقات پر بات کرنے کے لیے ماسکو میں جمع ہونے والے ماہرین سمجھتے ہیں کہ نہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے آئیغور شیناکا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی.
رابرٹ مولر کی رپورٹ آنے کے بعد روسی سیاستدانوں نے مضحکہ اڑایا اور طنزیہ پیرایا اختیار کیا. کریملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے رپورٹ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ تحقیقات اندھیرے کمرے میں کالی بلی پکڑنے جیسی کوشش تھی, لیکن پھر فوراً ہی لہجے میں تبدیلی آئی اور دوستانہ انداز دیکھنے کو ملا, جیسے ماسکو امن کی خواہش کرتا نظر آ رہا ہو, ڈمیٹری پیسکوف نے کہا. صدر پوتن کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ تھے کریملن ترجمان کے الفاظ. لیکن تعلقات میں تبدیلی لانا کس قدر حقیقت پسندانہ ہے, اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ کس سے سوال کر رہے ہیں. سوویت یونین میں امریکی سفیر رہنے والے جیک میٹلاک نے یہ جواب دیا, ہم تعلقات اس وقت تک بہتر نہیں کر سکیں گے جب تک نیا صدر نہیں آ جائے گا. یہ تھے جیک میٹلاک کے الفاظ. لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کے مارک کریمر پر امید ہیں. میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں اگر وہ دوبارہ صدارتی انتخاب جیتے تو ایک موقع ہوگا کہ اس جانب پیش رفت کی جا سکے. یہ تھے مارک کریمر کے الفاظ. اوکیانوس کے دونوں جانب کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات اور مولر کی تحقیقات نے صدر ٹرمپ کے نام کو خراب کیا ہے, اور ان کی انتظامیہ اور روس کے تعلقات کو شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. رٹگرز یونیورسٹی کے ڈیوڈ فاگ لیسونگ نے کہا,
I think that the bitter feelings on both sides have built up to such a
دونوں جانب کی تلخین معاملات کو اس حد پر پہنچا دیا کہ اب تعلقات کو ٹھیک ہونے کے لیے طویل عرصہ اور بہت سا تحمل درکار ہے. یہ تھے ڈیوڈ فاگ لیسونگ کے الفاظ. دا رشین اسٹیٹ یونیورسٹی فار دا ہیومینٹیز میں ہوئی تقریب میں سابق سفارتکار اور ماہرین ایک بات پر متفق دکھائی دیے, اور اس کا اظہار میخائل گورباچوف کے مترجم پیول پیلسچینکو نے کیا. مولر رپورٹ کا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا, لیکن رپورٹ آنے سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مکالمے کی ضرورت اور امکان موجود تھا اور اب بھی ہے. یہ تھے گورباچوف کے مترجم کے الفاظ. اور ایسا نظر آتا ہے کہ مکالمے کی ضرورت کا تعین روس اور امریکہ کے قائدین نہیں بلکہ دنیا پر دونوں ملکوں کے اثر انداز ہونے کی قوت سے ہوتا ہے. آئیگر تکانینکا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि दहशतगर्दी की नई तारीफ मुतय्यन करना पड़ेगी। हर जुर्म दहशतगर्दी नहीं होता। सीनियर कानूनदानों का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने वालों की नाअहली और मीडिया के शोर मचाने की वजह से बाज़ोगात दूसरे संगीन जराइम दहशतगर्दी के खाते में डाल दिए जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मुबशर अली जैदी की ये रिपोर्ट।
दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, लेकिन अभी तक इसकी ऐसी तारीफ मुतय्यन नहीं की जा सकी जिससे तमाम हलके मुतमईन हो जाएं। पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी का कानून तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसमें इबहाम है और बहुत से ऐसे मुकदमात अदालतों में आ जाते हैं जिन्हें दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मंगल को इसी बारे में बहस हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कई जराइम ऐसे होते हैं जिनके मुकदमात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत चलाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें इंसदादे दहशतगर्दी कानून की दफा डाल दी जाती हैं और मामला पेचीदा हो जाता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुख्तलिफ फरीकों के वकला से कहा कि वो दहशतगर्दी की तारीफ का तयन करने में अदालत की मुआवनत करें। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज करने वालों की नाअहली और मीडिया के शोर मचाने की वजह से दूसरे जराइम दहशतगर्दी के खाते में डाल दिए जाते हैं।
जो हमारा सिस्टम में और जो हमारे लॉ कीवर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की माइंड सेट है ना, उस वजह से ये प्रोविजन सेक्शन 7 बड़ा मिसयूज हुआ है। बाज़ औक़ात पर्सनल झंडे होते हैं पार्टीज के, जिसे प्रेस में हाइप क्रिएट करके उसको पब बना देती है कि टेररिज्म का एक्ट। हालांकि टेररिज्म का एक्ट अगर वो अखबार में नहीं आता या टीवी पे नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता, प्रोसिक्यूशन उसका अंडू फायदा उठाती है।
जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद ने बताया कि जस्टिस खोसा ने अपने लाहौर हाईकोर्ट के जमाने में दहशतगर्दी की तारीफ का तयन किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसे बदल दिया गया। पार्लियामेंट ने भी कानून में इतनी तरामीम कर दी हैं कि उसकी तशरीह मुश्किल हो गई है।
ये जो कानून आया तो इसको भी तरीके से डिफाइन तो किया गया, लेकिन फिर इसमें वक्तन फक्तन कुछ जो है तरामीम भी हुई, और अगर एक लिहाज से देखा जाए तो जुडिशरी ने भी शुरू में कुछ अरसे में ऐसे केसेस को भी तरीके से डाल दिया जो कि शायद बाद की आने वाली जजमेंट में ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस खोसा साहब ने इन द फर्स्ट प्लेस जो है ना एज ए जज ऑफ द लाहौर हाईकोर्ट 3 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे, तो वहां पर एक जजमेंट दी जिसमें टेररिज्म को डिफाइन किया। उसके बाद लेकिन उसका आर्डर को जो चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में उसके जावेद इकबाल साहब ने जजमेंट दी तो उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया।
माहरीन कानून कहते हैं कि दहशतगर्दी की एक तारीफ मुतय्यन होने से मुस्तकबिल में कानून के गलत इस्तेमाल का रास्ता रुक जाएगा। मुबशर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
कौमी जुडिशियल कमेटी के हुक्म पर मुल्क भर के तमाम अजला में मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स ने काम शुरू कर दिया है। ये अदालतें पहले मरहले में कत्ल और मुनशियात के पुराने मुकदमात को रोज की बुनियाद पर चलाएंगी और केस को हर सूरत 3 माह के अंदर निपटाने की पाबंद होंगी। कराची से मोहम्मद साकिब इसकी तफसील बता रहे हैं।
कौमी जुडिशियल कमेटी की हिदायत पर मुल्क भर के तमाम अजला में मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स ने काम शुरू कर दिया है। ये अदालतें पहले मरहले में कत्ल और मनशियात के पुराने मुकदमात को रोजाना की बुनियाद पर चलाएंगी और केस को हर सूरत में 3 माह के अंदर निपटाने की पाबंद होंगी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के कयाम का फैसला कौमी जुडिशियल कमेटी के तहत गुज़िश्ता माह किया गया था, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। इन अदालतों के कयाम का बुनियादी मकसद जिलाई अदालतों में मुकदमात का बोझ कम करना और अवाम को फौरी इंसाफ मुहैया करना बताया गया है। لیکن وکلا رہنما اس خیال سے زیادہ متفق دکھائی نہیں دیتے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ ایڈوکیٹ کے مطابق ماڈل عدالتوں کے قیام سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم نہیں کیا جا سکتا. قلیل مدت میں انصاف کے تقاضے بھی پورا کرنا ممکن نہیں ہوگا, جبکہ کیس کی سماعت کو مقرر کرنے کے لیے وکلا سے وعدے کے باوجود مشاورت نہیں کی جا رہی. انہوں نے دھمکی دی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وکلا کے پاس ماڈل عدالتوں کے بائیکاٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا.
ہم نے پہلے دن بھی اس کی مخالفت کی تھی. چیزیں جو ہیں وہ نیچے وہ لیول نہیں ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا جو ہونا چاہیے. نہ وکیلوں سے مشورہ کریں تو ہمیں ساری ماڈل کورٹس کا شاید بائیکاٹ کرنا پڑ جائے.
پاکستان کی مختلف عدالتوں میں اس وقت 19 لاکھ سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں. ججز کی تعداد کم اور مقدمات کی بھرمار کے باعث اکثر مقدمات حل ہونے میں سالوں اور بعض میں کئی دہائیاں بھی لگ جاتی ہیں. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 37 ریاست کو اس کے شہریوں کے لیے سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس جانب ریاست کی توجہ کم ہی رہی ہے. تقریباً 20 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک سابق صدر, کراچی بار ایسوسی ایشن اور قانونی معاملات پر مختلف اخبارات میں لکھنے والے بیرسٹر صلاح الدین احمد کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست آئین کے تحت عوام کو انصاف کی فراہمی میں کامیاب نہیں رہی ہے. ان کے مطابق انصاف کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے عدالتوں کی تعداد بڑھانے, پولیس اور ججز کی ٹریننگ, انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ اور قانون شہادت جیسے اہم قوانین کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے.
ہماری جو پروسیجر ہے وہ بہت اوپر سوکھا, جو سول پروسیجر کوڈ ہے وہ پوری 110 سال پرانا ہے اور جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے وہ پوری 130 سال پرانا ہے. تو اتنے پرانے آپ کوڈ لے کے چلیں گے تو وہ ماڈرن پریکٹس اور یہ چیزیں سب اپڈیٹ ہونی پڑتی ہیں, ماڈرن کیس لوڈز ورک لوڈ یہ سب چیزیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آبویسلی تھوڑا انفراسٹرکچر ایشوز ہے.
ماڈل کورٹس روز کی بنیاد پر اپنی کارکردگی رپورٹس متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کو بھجوانے کی پابند ہوں گی. ان عدالتوں میں سیشن ججز جج کے فرائض انجام دیں گے اور مستقبل میں یہ منصوبہ کامیاب ہونے پر دیوانی, آئلی اور کرایہ داری کے معاملات کے حل کے لیے بھی ماڈل ٹرائل کورٹس کے قیام کا منصوبہ زیر غور ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
ایک سروے کے مطابق پلوامہ حملے اور آپریشن بالا کوٹ کے بعد بھارت کی حکمراں بی جے پی پارٹی نے قوم پرستی کا جو ماحول بنایا تھا اس سے عام انتخابات میں اس کو ملنے والے سیاسی فائدے کے امکانات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بی جے پی نے انتخابی مہم کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش شروع کر دی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سی ووٹر کے ایک ملک گیر سروے کے مطابق بھارت پاک کشیدگی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی گرتی مقبولیت کو سہارا دیا تھا, لیکن اب اس کے اثرات ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم نے اپنی تقریروں میں مبینہ طور پر پاکستان کو سبق سکھانے کا ذکر کم کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اب بی جے پی فرقہ واریت کے اپنے پرانے ایجنڈے پر واپس لوٹ آئی ہے. مودی نے اپنی ایک تقریر میں سمجھوتا ایکسپریس کیس میں ملزموں کے بری ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر الزام لگایا کہ اس نے ہندو دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی تھی جس سے ہندوؤں کو تکلیف پہنچی, وہ کانگریس سے ناراض ہو گئے اور اسے سزا دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کیرالا کے ویاناڈ سے بھی کانگریس صدر راہل گاندھی کے الیکشن لڑنے کو بھی ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں ہندو اقلیت میں ہیں اس لیے راہل وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کانگریس نے اس پر وزیر اعظم سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. اس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجے والا کا کہنا ہے کہ مودی اپنی شکست کو بھانپ کر بھارتی تہذیب کی توہین کر رہے ہیں. کیا مختلف مذاہب کے لوگ بھارت میں نہیں رہتے؟ کہ ویاناڈ میں ہندو تقریباً 50% ہیں. نریندر مودی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن بالا کوٹ پر سوال اٹھانے والی کانگریس کی پاکستان میں بہت پذیرائی ہو رہی ہے. ایک معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد منظور عالم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ حکومت کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ انتخابی مہم کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے. ایک سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی نے بھی اس کی تائید کی.
بی جے پی نریندر مودی اسی ایجنڈے پر واپس آ گئے ہیں جہاں ان کو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہے. میں بات کر رہی ہوں سامپردائک راجنیتی کی, وہ سامپردائک راجنیتی جس کو پچھلے 5 سال میں جس کا سب سے بدصورت چہرہ ہم نے دیکھا, جس مسلم ورودھی راجنیتی کو ہم نے پچھلے 5 سال میں دیکھا, اب چناؤ کے ٹھیک مہانے پر کھڑے ہو کر بی جے پی اور وہ بھی سب سے زیادہ جو ان کے سب سے بڑے نیتا ہیں جو بھارت کے پردھان منتری بھی ہیں, وہ اب جس طرح کے سامپردائک بیان دے رہے ہیں اسے صاف طور پر پتا چل رہا ہے کہ شاید بالا کوٹ یا شاید جو راشٹریہ سرکشا کا مدعا ہے اس پر بی جے پی کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اتنے ووٹ مل جائیں گے جس سے واپس ان کی سرکار بن جائے.
اس سوال پر کہ کیا یہ حکومت دوبارہ برسر اقتدار آ سکتی ہے, ڈاکٹر محمد منظور عالم نے کہا,
دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے صحیح طور پہ انکش لگاتا رہا الیکشن پروسیس کو اور بالخصوص جو ای وی ایم نے خود سے ووٹ, ای وی ایم کا رول نہیں رہا ووٹرز کا رول رہا, تو یقینی طور پہ موجودہ حکومت کو شکست کھانا پڑے گا.
ایک اپوزیشن پارٹی راشٹریہ جنتا دل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مودی دن بھر میں 200 مرتبہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کاموں اور ملک کے بارے میں بات کریں. وزیراعظم کی مبینہ فرقہ وارانہ انتخابی مہم پر متعدد اخباروں نے اداریہ تحریر کیے ہیں اور اسے جمہوریت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
خواتین پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے متعدد قوانین موجود ہیں, مگر المیہ یہ بھی ہے کہ ایسے واقعات کا اکثر اندراج نہیں ہوتا اور متاثرہ خواتین انصاف حاصل نہیں کر پاتیں. چنانچہ ملتان میں سٹی پولیس آفیسر نے پولیس کو ایسے کیسز کے فوری اندراج کے بارے میں خاص ہدایات دی ہیں. آئیے سنتے ہیں ہماری ساتھی مدثرہ منظر کی ایک رپورٹ.
ایسا کوئی بھی واقعہ جس سے کسی کے انسانی حقوق متاثر ہوں یا انسان کو ذہنی اور جسمانی صدمہ پہنچے عام زندگی کو درہم برہم کر دیتا ہے اور پھر نظریں نظام قانون پر لگ جاتی ہیں کہ مظلوم کو انصاف ملے. عام طور پر ایسے واقعات میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور قانون کی مدد حاصل کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملتان کے سٹی پولیس آفیسر نے پولیس اسٹیشنز کے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ ایسے واقعات کا فوری اندراج کریں اور رپورٹ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر یا وی اے ایم سی کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ارسال کریں. اس اقدام سے قانونی کاروائی میں کیسے مدد ملے گی اس بارے میں ملتان میں وی اے ایم سی کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس شبینہ کریم کہتی ہیں کہ پولیس اگرچہ اپنی کاروائی کرتی ہے مگر ہدایات پر عمل سے اس میں تیزی آ سکتی ہے. انہوں نے سینٹر میں کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بتایا.
ایک چھت کے نیچے 5 فیسلٹیز ہیں, آپ اپنی کوئی کمپلین لے کے آتے ہیں, ڈیسک پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, اگر کوئی میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہے اور اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بن نہیں رہی, اس سے جہیز کا پرابلم ہے, تو وہ ایک پروسیکیوٹرز برانچ ہے ادھر وہ ریفر کر دیتے ہیں فرنٹ ڈیسک والے. اگر کوئی لیڈی ایسی آئی ہے جس کو زخمی ہے, اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے, اس کو کسی نے مارا ہے, تو اس کا ہم ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہیں, اسی وقت ان کا میڈیکل کرواتے ہیں, اس کے اوپر جو سیکشن بنتی ہے اس کے مطابق فوری طور پہ ایف آئی آر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میاں بیوی آتے ہیں ان کی صلح ہو جاتی ہے, دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس میڈیشن ڈپارٹمنٹ بھی جہاں پہ سائیکالوجسٹ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کی کلاسز لیتی ہیں, ان کو ٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بھی ان کے پرابلم ہو, جو بھی سائیکالوجسٹ اپنے طریقے سے ان کا حل کرتے ہیں.
خواتین پر تشدد کے واقعات کا تعلق عام طور پر خاندانی جھگڑوں سے ہوتا ہے اور متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ بھی موجود ہے. خواتین کو تشدد سے تحفظ اور انصاف کے حصول میں مدد دینے کے لیے متعدد تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ملتان میں ترقی پسند آرگنائزیشن ضرورت مند اور متاثرہ خواتین کو مفت قانونی مدد فراہم کرتی ہے. تنظیم کے ایگزیکٹو آفیسر محمد جمیل کہتے ہیں کہ وہ ایسا بعض درد مند دل رکھنے والے وکلا کی مدد سے کرتے ہیں.
ہم لوگوں نے ایک پینل تشکیل دیا ہوا ہے, ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ دوست ہیں اور وکیل ہیں. ہم لوگ جو وومن کے حوالے سے جتنے کیس آتے ہیں ہم ان کو تھانے اور درج کرانے کے لیے سہولیات میسر کرتے ہیں اور ہم ان سے کچھ ساتھ نہیں لیتے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں خود کورٹ فیس بھی ادا کرنی پڑ جاتی ہے اور ان کے لیے بعد دفعہ جب تھانے میں جانا ہوتا ہے ان کو لے کر تو پھر ہم اپنی سواری پر لے کے جاتے ہیں.
مگر ایشین جرنلسٹ رائٹس ایسوسی ایشن کے فیصل کریم کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ واقعات خبروں تک محدود ہو جاتے ہیں.
اس میں ہمارے پریس کلب کے اندر ڈیلی کوئی نہ کوئی ظلم کی داستان آ رہی ہوتی ہے, خواتین کو کسی سے تشدد کیا ہوا ہے. کم از کم کم و بیش ایک منتھ کے اندر کم از کم جو ہے نا 15 سے 18 کیس 20 کیس کی ایوریج ہے پوری شریف پنجاب بیلٹ کے اندر. انہوں نے پاکستان میں جو ہے انہوں نے ادارے بنائے لیکن اس کو پروار نہیں چڑھایا.
ترقی پسند آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو آفیسر محمد جمیل کہتے ہیں
ہماری پوری کوشش تھی کہ جنڈر کرائم یونٹ تھا نا اس کے انسٹرومنٹ بہت زیادہ ہیں, لیوش قسم کی سہولیات کے ساتھ کمرہ موجود ہے, وہ غیر فعال ہو چکا.
جینڈر کرائم سیل کے بارے میں معلومات کے لیے ہم نے ملتان کے سی پی او عمران محمود اور ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض سے رابطہ کرنے کی بار بار کوشش کی مگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. البتہ شبینہ کریم کہتی ہیں کہ جینڈر کرائم سیل بند نہیں ہوا.
نہیں 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 نہیں, ان کا کچھ پے کا پرابلم تھا کہ وہ کانٹیکٹ بیسس پہ آئی تھی, ان کے پے کا تھا وہ بھی صحیح ہو گیا, بند کوئی بھی نہیں ہوا.
ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام اور متاثرہ خواتین کی مدد اور ان کے تحفظ کے لیے فلاحی تنظیمیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کام کرتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
امریکی نائب صدر مائک پینس نے وینزویلا میں صدر مدورو کی حکومت کی جانب سے گرفتار کیے گئے سٹکو پیٹرولیم کے 6 ایگزیکٹوز کے خاندانوں سے ملاقات کی ہے. اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
سٹکو کے ایگزیکٹوز کو 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر منی لانڈرنگ اور ریاستی ملکیت کی تیل کی کمپنی میں خرد برد کا الزام عائد کیا گیا تھا. مائک پینس نے کہا
دی یونائیٹڈ سٹیٹس ٹوڈے کالز فار دی امیڈیٹ ریلیز آف دیز 6 انڈیویجولز 5 امریکنز 1.
آج امریکہ ان 6 افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے جن میں 5 امریکی اور 1 ریاستہائے متحدہ امریکہ کا قانونی طور پر مستقل رہائشی ہے. ہم مادورو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں فوری طور پر رہا کرے. ہم مادورو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے. جب تک نکولس مادورو اقتدار میں رہتے ہیں وہاں جو کچھ بھی ہوگا ہم اس میں سے کچھ بھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے. وینزویلا میں مادورو کے وفادار قانون سازوں نے حزب اختلاف کے لیڈر یان گوائیڈو کو پروسیکیوشن کے اس استثناء سے خارج کر دیا جو انہیں پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے حاصل تھا, جس سے ان کی ممکنہ گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی. یہ اقدام اس کے ایک روز بعد سامنے آیا جب وینزویلا کے چیف جسٹس نے کہا کہ گوائیڈو کو سپریم کورٹ کی جانب سے ان پر عائد ملک چھوڑنے پر پابندی کی خلاف ورزی کی بنا پر جیل میں ڈالا جانا چاہیے. گوائیڈو نے اپنے حامیوں کو بتایا کہ انہیں اس خطرے کا اندازہ ہے جس کا انہیں سامنا ہے, لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کا حوصلہ برقرار ہے.
کہ si el régimen pretende secuestrarnos, bueno, claro, sabemos que solo les queda la fuerza bruta.
یہ کہ کیا حکومت ہمیں اغوا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بلا شبہ وہ ایسا ارادہ رکھتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے وحشیانہ طاقت کے اور کچھ نہیں بچا ہے. ہمیں اس کا علم ہے, لیکن ہمارے پاس جرت ہے, ذہانت ہے, جذبہ ہے, طاقت ہے, دل ہے, امید ہے, اس ملک پر اور خود پر اعتماد ہے. مجھ سے پہلے ہی درجنوں غیر ملکی وزراء حتیٰ کہ صدور نے رابطہ کیا ہے جنہیں اس صورتحال پر تشویش ہے. بین الاقوامی تعاون ایک حقیقت ہے اور وہ بین الاقوامی برادری کے عزم کو ثابت نہیں کرنا چاہتے. اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح رخصت ہونا چاہتی ہے. ان کے پاس آج یہ راستہ ہے. یہ الفاظ تھے یان گوائیڈو کے, جنہوں نے گزشتہ ماہ ساؤتھ امریکہ کے مختلف ملکوں کا دورہ کیا تھا تاکہ اب جبکہ وہ مادورو کو اقتدار سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ علاقائی حمایت کو مضبوط کر سکیں. امریکہ وینزویلا کے گزشتہ سال ہونے والے نزائی انتخابات کے بعد گوائیڈو کو ملک کے جائز صدر کے طور پر تسلیم کرنے میں یورپ اور جنوبی امریکہ کے 20 ملکوں میں شامل ہو چکا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
منگل کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ سے وائٹ ہاؤس سے ملاقات کی, جہاں انہوں نے دفاعی اخراجات کا بوجھ مل کر اٹھانے کا اصول وضع کرنے کا سہرا اپنے سر لے لیا. مزید تفصیلات شہناز نفیس سے.
نیٹو امریکہ کے قدیم ترین اتحادیوں میں سے ایک ہے اور امریکہ اپنی دفاعی پالیسی اسی اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے بناتا ہے. تاہم صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ کا رویہ نیٹو کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے. ان دنوں نیٹو واشنگٹن میں اپنی 70ویں سالگرہ کی تیاریاں دبے انداز میں کر رہا ہے. منگل کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولنبرگ نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی نیٹو پر نکتہ چینی کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر کی باقی ممالک پر دفاعی اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی تعریف کی. مسٹر سٹولنبرگ کے الفاظ، نیٹو ایک مضبوط اتحاد ہے، ہم نے افواج کی تعداد بڑھا دی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑے ہیں اور ہم نیٹو پر مزید رقم خرچ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے باقی ممالک کی جانب سے دفاعی اخراجات میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آمادگی کا سہرا اپنے سر لیا ہے. اس وقت 28 سے زیادہ ممالک نیٹو کے اخراجات مل کر اٹھا رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے الفاظ، ہم چاہتے ہیں کہ ممبر ممالک اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% خرچ کرے. میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس وقت 28 ممالک میں سے 7 ممالک کی سطح پر ہیں. ایک سابق امریکی سفارتکار نکولس برنز کے الفاظ،
The most important crisis that NATO faces is the absence for the first time in its history of a strong.
اس وقت نیٹو کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسے مضبوط امریکی صدر کا ہونا ہے جو نیٹو پر یقین رکھتے ہیں لیکن اس پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں. مسٹر سٹولنبرگ نیٹو اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق تحفظات کو رد کرتے ہیں، لیکن رواں سال نیٹو کے سالانہ اجلاس میں ممبر ممالک کے رہنماؤں کے بجائے صرف وزراء خارجہ شرکت کریں گے تاکہ نیٹو پر صدر ٹرمپ کی نکتہ چینی سے بچا جا سکے. جین سٹولنبرگ بدھ کے روز امریکی کانگریس سے بھی خطاب کریں گے. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اس بارے میں ملے جلے اشارے دیے ہیں کہ آیا وہ میکسیکو کے ساتھ واقع جنوبی سرحد کو پناہ کی تلاش کی کوشش کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں. اس کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
منگل کے روز صدر ٹرمپ نے دن کے شروع میں ٹویٹر پر میکسیکو کو اپنی جنوبی سرحد پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو روکنے پر سراہا، جن میں سے بیشتر کا تعلق گوئٹمالا، ہندوراس اور ایل سلوڈور سے تھا. صدر نے حال ہی میں میکسیکو پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ امریکہ کی طرف بڑھنے والے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. سرحد کی بندش کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اور صدر ٹرمپ نے بعد میں کہا کہ اگر انہیں یہ ضروری محسوس ہوا تو وہ اسے بند کرنے کے لیے تیار ہوں گے. میکسیکو اب آنے والے لوگوں کو روک رہا ہے، ان کے لیے ایسا کرنا اور لوگوں کو میکسیکو کے راستے یہاں آنے سے روکنا بہت آسان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آیا وہ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اب اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا اگر ہم کانگریس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتے تو سرحد کو 100% بند کر دیا جائے گا. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. پیر کے روز امریکی چیمبر آف کامرس نے کہا کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے درمیان ہر روز 1.7 ارب ڈالر کے سامان اور سروسز کا گزر ہوتا ہے اور لگ بھگ 500,000 قانونی کارکن، طالب علم، خریدار اور سیاح دونوں ملکوں کے درمیان منقسم لائن کو عبور کرتے ہیں. ٹرمپ کی ترجمان سیرا سینڈرز نے کہا ہے کہ امریکی عہدیدار اس بارے میں تمام ترجیحات پر غور کر رہے ہیں کہ آیا میکسیکو سے داخلی بندرگاہوں کو بند کر دیا جائے اور اس کا کیا اثر ہوگا. انہوں نے کہا کہ امریکی عہدیدار دیکھ رہے ہیں کہ میکسیکو گزشتہ ماہ لگ بھگ 1,00,000 تارکین وطن کے اس ریلے کے لیے اقدام کر رہا ہے اور پہلے سے زیادہ احساس ذمہ داری دکھا رہا ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق وسطی امریکہ سے تھا اور جو اپنے ملکوں میں غربت اور تشدد سے بچنے کی خاطر پناہ کی درخواست کے لیے امریکہ داخل ہوئے تھے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
الجزائر کے صدر عبدالعزیز بوتفلیقہ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
کمزوری کے شکار بوتفلیقہ نے منگل کے دن اپنا استعفیٰ الجزائر کی آئینی کونسل کے صدر طیب بیلیس کو پیش کیا. بوتفلیقہ کا استعفی اس وقت سامنے آیا جب وزارت دفاع نے طویل عرصے تک صدارت کے عہدے پر فائز رہنے والے لیڈر سے کہا کہ وہ فوری طور پر سبکدوش ہو جائیں۔ منگل کے دن دیر گئے بوتفلیقہ کے استعفے کی خوشی منانے کے لیے الجزائر کے سینکڑوں شہری دارالحکومت کی سڑکوں پر جمع ہوئے۔ ایک شہری کے الفاظ،
رئیس عبدالعزیز، ستة اسابيع حراك الجزائريين كان يوم بشكل اسبوعي كل جمعه خرج فيها الجزائريون۔
میں بوتفلیقہ کے استعفے کا جشن منانے گیا تھا، ہم نے سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دی ہے، انشاءاللہ ہم 100% جمہوریت کی طرف جائیں گے، یہ بہت ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری سابق حکومت کو ہٹا دیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، اسے پرامن طور پر کرنا دشوار ہے، لیکن ہمیں الجزائر کے عوام پر زبردست یقین ہے کہ وہ اسے پرامن رکھیں گے اور انشاءاللہ سب چیز احسن طریقے سے ہوگی۔ یہ الفاظ تھے الجزائر کے ایک شہری کے۔ الجزائر کے ہزاروں شہری فروری میں یہ جاننے کے بعد کہ 82 سالہ صدر جو ویل چیئر پر ہیں پانچویں میعاد کے لیے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ تاہم سوموار کے دن صدر کے آفس نے بڑھتے ہوئے احتجاج کے پیش نظر اعلان کیا کہ وہ 28 اپریل کو اپنی چوتھی میعاد کے اختتام پر سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن اس بات سے مظاہرین اور اپوزیشن رہنما بہت خوش نہیں ہوئے، جنہیں خدشہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں اقتدار میں جمہوری تبدیلی کے بجائے اپنے طور پر کسی جانشین کے انتخاب کی ترکیب ہے۔ صدر کے استعفے کے بعد آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے اسپیکر عبد القادر بن سیلا کو زیادہ سے زیادہ 90 دنوں کی مدت کے لیے اقتدار سنبھال لینا ہے تاکہ الیکشن کرائے جا سکیں۔ 1999 کے بعد سے بوتفلیقہ اقتدار میں چلے آ رہے تھے، لیکن 6 سال بعد جب ان پر فالج کا حملہ ہوا اس کے بعد سے سر عام بہت کم ہی نظر آتے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن، ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں صحافیوں کی جبری گمشدگیاں کا سلسلہ جاری ہے، اور رواں ہفتے بھی کراچی سے 2 صحافی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس مسئلے پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
گزشتہ دنوں کراچی میں ایک ہفتے کے اندر 2 صحافی لاپتہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ جبری لاپتہ ہونے والے صحافیوں کو اپنے ساتھ لے کر جانے والے افراد کون تھے۔ کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فرحان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر کسی کے پاس ان صحافیوں کے خلاف کوئی بھی ٹوس شواہد موجود ہیں تو انہیں جبری طور پر لاپتہ کرنے کی بجائے عدالت میں پیش کرنا چاہیے۔ کراچی سے ایک دفاعی تجزیہ کار کرنل محمد فاروق کی نظر میں شک کی بنیاد پر صحافیوں کو اٹھانا اور ان سے پوچھ گچھ کرنا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ایسے صحافیوں کو چند دنوں میں واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔
ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر صحافی اس طرح سے 2-3 دن سے نہیں ملے یا جتنے عرصے سے بھی، تو ان کو چاہیے کہ وہاں کی جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو ان رائٹنگ اپلائی کریں، اور یہ سارا واقعہ جو بجائے کہ اس طرح شور مچانے سے اس کو لیگل وے میں دیکھیں، وہاں کے چیف منسٹر سے ملیں، گورنر اور صوبے کا ہے، اور جو بھی مختلف ہیرارکی کے لوگ ہیں، ان کے ایریا کے ایم ایل ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یہ میرا نہیں خیال یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے۔
امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات میں جس انداز سے صحافیوں کو اٹھایا گیا ہے اس سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بعض تفتیشی ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں جو کسی واقعے میں ان کے مبینہ ملوث ہونے پر تفتیش کر رہے ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو زبردستی اٹھانا اور انہیں غائب کرنا ایک سنگین معاملہ ہے جسے عالمی سطح پر بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
یہ پاکستان کے چہرے کے اوپر ایک بہت بڑا کالا داغ ہے، ساری دنیا میں پاکستان کی اس لحاظ سے بہت بدنامی ہوتی ہے۔
یہ تھے امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر روہیل۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/VOAUrdu۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے
دور جانے کی ضرورت نہیں وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر بل آرٹینو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹنز کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اللہ حافظ